بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات برادران گرامی، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ، جسے سید الآیات کہا گیا ہے، یہ علم عرفان نظری کا مکمل متن ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ. مکمل ترین، جامع ترین متن علم عرفان نظری ہے. آیت الکرسی، ذات کی بحث سے لے کر صفات اور اسماء اور افعال کی بحث تک،
بے شک،
اور خالص عرفانی زاویے سے. ذات حق سبحانہ وتعالی خود جب اپنی معرفت عطا کرے تو ان کلمات کی کتنی اہمیت ہوگی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جن کلمات کے ذریعے سے وہ معرفت عطا کریں،
بے شک.
اس اعتبار سے یہ آیت تنہا بے انتہا اہمیت رکھتی ہے، بے انتہا مطالب ہیں،
بے شک.
میرے ذہن سے ایک بات محو ہو گئی تھی جو مجھے پہلے عرض کر دینی چاہیے تھی، وہ عرض کر دوں تو پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میری گزارش یہ ہے، میری التماس یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے جو پولیس کے حضرات اور اسکاؤٹس آپ سے گزارش کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، ان کی گزارش اور التماس کو مان لیجئے. یہ آپ کی اور تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. کل جو واقعہ ہوا اور روزانہ جس جن واقعات کا احتمال ہے، ان واقعات کو تو ان سے بچنے کے لیے انسان ہیں، اس سے یہ ضروری ہے کہ ہم سب تعاون کریں. مجھے ابھی بتایا گیا ممبر پہ آنے سے پہلے کہ کاریں یا سواریاں تھوڑی دور کھڑی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس سے یقیناً آپ کو زحمت ہو رہی ہے، مگر تھوڑی سی زحمت جانوں کی حفاظت سے اہم نہیں ہے. اس لیے میری بھی یہ التماس ہے کہ آپ وہ اخلاق اور وہ ڈسپلن اور وہ بردبارانہ رویہ اختیار کریں کہ جو اہل صبر کا شیوا ہوتا ہے. ہماری تو تہذیب کی بنیادی قدروں میں صبر ہے، ایثار ہے، تحمل ہے، اور وہ عبادت سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اور یہ زحمت جو ہے وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کی خاطر ہے. اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، خود ہی کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک صلوات پڑھیں. گزارش کر رہا تھا کہ آیت الکرسی سید الآیات، اور یہ مکمل ترین متن ہے عرفان نظری کا.
بے شک
علم عرفان نظری بہت بڑا علم، بے انتہا علم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بقدر ظرف ذہن بشری، انسان کو جو ذہن عطا کیا گیا، انسان کو جو قلب عطا کیا گیا، اس کے اندازے کے مطابق جتنی معرفت حق حصہ بشری میں آ سکتی تھی وہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں عطا فرما دی. اب قرآن سے ہٹ کے کہیں کوئی معرفت حاصل ہونے والی نہیں.
بے شک
یہ جملہ ذہن میں رہے، یہ جملہ ہماری فکروں کے لیے رہنمائی کرتا رہے تو اچھا ہے. قرآن سے ہٹ کر نہ افراط نہ تفریط، قرآن سے ہٹ کر کہیں معرفت حق حاصل ہونے والی نہیں، نہ کہیں قرآن سے زیادہ ہے اور نہ قرآن میں کچھ کم ہے. اگر قرآن میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا تو بھی خسارہ ہوگا. اور اگر یہ سمجھا کہ قرآن میں جو کچھ ہے یہ کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کہیں کچھ ہے، تو بھی دھوکا ہوگا. آپ کے ہوتے ہوئے سراب پر ایمان نہ لائیے، آپ کے ہوتے ہوئے سراب پر ایمان نہ لائیے. قرآن آب حیات ہے، قرآن آب حیات ہے.
بے شک
اور اس پورے قرآن مجید میں آیت الکرسی سید الآیات ہے.
بے شک
البتہ تفسیر کے باب میں، ترجمانی کے باب میں، تاویل کے باب میں ایک لطیف و ظریف و دقیق نقطہ ہے جو آپ تک منتقل کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اب آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سن لیجئے اور غور کیجئے گا. حضرت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، علامہ طباطبائی بجائے خود بے پناہ شخصیت کے حامل تھے. فلسفہ، عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، فقہ، حدیث، تمام علوم شرعیہ پر حاوی و جامع شخصیت کے مالک تھے. ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوں. علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے اور میں نے ان کے شاگردوں سے سنا، یعنی ایک واسطہ ہے درمیان میں، زیادہ لمبی سند نہیں. ہم نے جن سے حاصل کیا وہ ان کے براہ راست شاگرد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ مثلاً اس کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، جتنے احکام، جتنے مطالب، جتنے معارف سورہ بقرہ میں ہیں وہ سب اگر تم چاہو تو سورہ اخلاص سے بھی استنباط کر سکتے ہو. سورہ اخلاص قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں ہے. سورہ اخلاص، سورہ کوثر، اس سے مختصر سورے نہیں. کہاں سورہ بقرہ جو طویل ترین سورہ ہے. فرماتے تھے جو مطالب، جو معارف، جو احکام سورہ بقرہ میں ہیں وہ سب تم سورہ توحید سے، سورہ اخلاص سے استنباط کر سکتے ہیں بآسانی بسہولت. البتہ کتنی مشکلوں کے بعد یہ سہولت ملتی ہے. یہ الگ بات، یہ بحث الگ ہے کہ کتنی مشکلوں کے بعد پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ یہ کام تم بسہولت کر سکتے ہو. یہ بڑے بڑے مفسرین کے لیے نقطہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو آپ سورہ اخلاص سے استنباط کریں، مگر یہ وہ کر سکتا ہے جس کا تعلق اس مکتب فکر سے ہو، تو یہ جانتا ہو کہ ایک نقطۂ بائے بسم اللہ میں پورا قرآن ہے. جملے یاد رکھیے گا، یہ مطالب، یہ نکات. سبحان اللہ. اب یہ نقطے صرف آپ کی واہ واہ کے لیے تھوڑی عرض کرتا ہوں. کیا سوئے زن لوگوں کو مجھ سے ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ عرض کرتا ہوں واہ واہ کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ چھوڑ دیجئے واہ واہ کرنا، ان پر تو ٹی وی والوں نے پابندی لگا دی تھی، میں نے الگ پابندی لگا دی. میں نے پابندی لگائی، صاحب اذان نے پابندی لگائی، ٹی وی والوں نے پابندی لگائی، انہوں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی مگر وہ لگتی نہیں، ٹوٹ گئی. میں نے دیکھا ان کی بے چارگی، بے چینی، کہ یہ واہ واہ کرنا چاہتے ہیں اور خاموش ہونا چاہتے ہیں، اور خاموش ہوا نہیں جاتا ان سے. دیکھیے دنیا یہ سن لے جملہ، یہ مجلس اعضائے حسین ہے، یہاں نہ پروفیشنل واہ واہ کرنے والے ہیں نہ پروفیشنل آہ کرنے والے. سکھاتا واہ واہ کیسے کی جاتی ہے، سبحان اللہ کیسے کی جاتی ہے، رویا کیسے جاتا ہے، گریہ کیسے کیا جاتا ہے، سینہ کوبی کیسے ہوتی ہے، سینہ زنی کیسے ہوتی ہے. یہ صرف ایک ہے ان سب کا معلم، ان سب کا مربی بس ایک ہے، وہ ہے عشق آل محمد. ان سب کا مربی معلم کون ہے؟ عشق ہے ہم سب کا استاد، عشق ہے مربی، عشق ہے وہ جوہر کہ جسے مودت کے نام سے قرآن نے واجب قرار دیا. بہرحال گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ علامہ طباطبائی نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کے مطالب تم سورہ اخلاص سے استنباط کر سکتے. کتنے مفسرین ہیں جو اس نقطے کو درک کر سکیں. کیا قوت ہے کشف مطالب کی، کشف مطالب، مطالب کا کشف کرنا، ڈسکور کرنا. یہ مکتب تفسیر، یہ مکتب تعویل، یہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس ذات گرامی سے جڑا ہوا ہو، اس شہر سے جڑا ہوا ہو، اس دروازے سے جڑا ہوا ہو کہ جو شب بھر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرے تو صرف سین کی تفسیر بیان ہو سکے، یا صرف بے کی تفسیر بیان ہو سکے، یا الحمد کی تفسیر بیان کرنا چاہیں تو صرف الف و لام کی تفسیر بیان ہو سکے. یہ دونوں روایتیں حضرت ابن عباس سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کا رسول اس کا وسیع یہ علم رکھتا ہے. آپ نے دست شفقت سے ان کا ہاتھ تھاما اور ایک گوشہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے اور الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا. شب گزر گئی، سحر ہو گئی، فجر ہو گئی، اذان فجر کے لیے اٹھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت تک صرف الف اور لام کی تفسیر ہو سکتی،
اللہ اللہ
پورے کلمہ الحمد کی نہیں، پورے کلمہ الحمد کی تفسیر نہیں ہو سکی الف و لام. جہاں یہ کیفیت ہو وہاں علامہ طباطبائی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ اخلاص سے کس طرح استنباط کیا جائے. اصل چیز ہے وابستگی اس در سے، اس سر چشمے سے، اس سر چشمے سے. اب آیت الکرسی ہے، میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی جو سید الایات ہے یہ علم عرفان نظری کا جامع ترین اور کامل ترین متن ہے اور مختصر ترین بھی ہے. جتنے مطالب ہیں عرفان نظری پہ، پہلی منزل میں کہہ رہا ہوں عرفان نظری کے، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی گزارش کروں گا، لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عرفان نظری کے مطالب سب کے سب اس میں جمع ہیں تو پھر بس ایک جملہ کہنے کی دیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی عرفان نظری کے مطالب کے بطن سے عرفان عملی جنم لیتا ہے. عرفان عملی کہیں اور جا کے نہیں ملے گا، اسی انہی مطالب کے بطن سے عرفان عملی وجود میں آتا ہے. اور اس فارمولے کو بھی کس نے بیان کیا، کس نے اشارہ کیا اس کی طرف؟ باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک سے زائد مقامات پہ آپ نے تصریحات فرمائی ہیں، مگر ایک مشہور فقرہ جو ہے کہ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے. فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور اگر عمل وہاں وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. تو جتنا علم حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. جتنا علم حاصل ہو، جتنی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے، یہ ہے ثبات اور بقا اور حیات کا بنیادی فارمولہ. جیسے ہی یہ علم حاصل ہو جائے اجمالاً ہی صحیح کہ کوئی خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس قضیے کے منکشف ہوتے ہی فوراً یہ بات ذہن میں آئے گی خالق آخر اس کا کرم ہے، لطف ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا. جیسے ہی اس انعام کا اجمالی ہی صحیح علم حاصل ہو جائے، ویسے ہی شکر وجود میں آ جانا چاہیے. شکر وجود میں آ جانا چاہیے. جتنا علم، علم کوئی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، بس سجدہ کرو، پیشانی جھکا دو. میں نے ایک نشست میں ذکر کیا تھا، ممبر پہ بھی عرض کر دوں کہ میں تو حیات کی مشق تو روز ہوتی ہے ہمیں، النوم اخ الموت، جو ہم سوتے ہیں یہ ہمارا خواب، یہ موت کی مانند ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو آس پاس کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو کچھ یاد رہتا ہے، رشتوں کا خیال رہتا ہے. سونے کے بعد کچھ پتہ ہوتا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں معلوم ہوتا. اور جب کچھ نہیں معلوم ہوتا تو اسی لیے کہا گیا، اور بہت سے اسباب ہیں، کہ النوم اخ الموت، نیند، سونا، خواب، یہ موت کی مانند ہے. اچھا، جب سوتے ہیں تو کہا گیا کہ جب اٹھو، بیدار ہو، تو فوراً سجدہ کرو، اور سجدے میں کہو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. حمد ہے اس پروردگار کے لیے، شکر ہے اس کے لیے کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر جلایا. نیند خواب کے بعد بیدار کرنا، کون بیدار کرتا ہے؟ بیدار کون کرتا ہے آپ کو؟ آپ خود کو خود سے بیدار کرتے ہیں؟ آپ کو سلاتا کون ہے؟ آپ کو بیدار کون کرتا ہے؟ آپ خود سوتے ہیں، دوائیں آپ کو سلاتی ہیں، ڈاکٹر آپ کو سلاتے ہیں، سلاتا کون ہے؟ جگاتا کون ہے؟ ارے ہوش کے ناخن تو لیں، غور تو کریں، زندگی کے روز مرہ کے مظاہر ہیں یہ. وہ ہے جو سلاتا ہے، وہ ہے جو بیدار کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس نے کہا، وہی ہے کہ جو یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جب انسان مرتا ہے تو وہی ہے جو روح کو قبض کرتا ہے، اور جو مرتے نہیں ہیں بلکہ صرف سوتے ہیں تب بھی وہی ہے، سونے کی حالت میں بھی وہی پروردگار ہے. تو ہم روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں، ہم سے کہا گیا کہ تم جب بیدار ہو تو شکر ادا کرو کہ پروردگار نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی. الحمدللہ الذی رد علی روحی لاعبده واشکره. تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہماری روح ہمیں واپس کی تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر بجا لیں. اچھا، یہ میں مثال دے رہا تھا کہ جتنی معرفت حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. اگر یہ معرفت حاصل ہوئی کہ کوئی محسن ہے، کوئی منعم ہے، کوئی مکرم ہے، کوئی اکرام کرنے والا ہے، کوئی احسان کرنے والا ہے، کوئی انعام کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی باری ہے، کوئی محیی ہے جو حیات دینے والا ہے، اور اس نے ہمیں بے طلب بے مانگے یہ نعمت حیات یہ نعمت وجود ہمیں عطا فرمائی تو فوراً شکر وجود میں آ جانا چاہیے. اسی طرح اگر یہ علم ہو جائے کہ کوئی ہمارا ہادی ہے کوئی رہنما ہے تو فوراً اس ہادی, اور ہادی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا, اور ہدایت پانے والے کا کام کیا ہے؟ ہادی کے پیچھے پیچھے چلنا, ہادی کی متابعت کرنا. تو جب معلوم ہو جائے کہ یہ ہادی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. معلوم ہو جائے کہ ہادی ہیں, کون ہادی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کو تو کم سے کم علم ہے نا کہ وہ ہادی ہیں, جب ہادی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. اگر وہ خود کہہ دیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی ہادی ہے اچھا ہادی کہنے کے طریقے الگ الگ ہیں, یہ تو زبان ہے, زبان کی نزاکتیں لطافتیں آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کہیے یہ آپ کے گائیڈ ہیں, کسی کے لیے کہیے یہ آپ کے رہبر ہیں, یا سربراہی یہ کریں گے, یہ آپ کے آگے آگے رہیں گے, یہ آپ کو بتاتے رہیں گے. لفظیں بدلتی جا رہی ہیں, مراد تو ایک ہے. یا ہر جگہ ڈکشنری لے کے کھڑے رہیں, بسم اللہ ڈکشنری لے کے کھڑے رہیے. ہزار طریقوں میں ایک بات کہی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں یہ ہادی ہیں, اگر پیغمبر نے کہا یہ امام ہیں تو بھی کافی ہے, پیغمبر نے کہا کہ یہ سید ہیں تو بھی کافی ہے. اب پیغمبر نے فرمایا ہے نا, اس جملے میں دنیا کے کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا. سب کہیں ہاں ہاں پیغمبر نے کہا, بالکل کہا, ہماری صحیح کتابوں میں ہے پیغمبر نے کہا. کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے, اہل جنت کے, اہل جنت کے, مستحقین جنت کے سردار ہیں. سردار کون ہوتا ہے؟ جو سردار ہوتا ہے وہی تو ہادی ہوتا ہے, وہی تو رہنما ہوتا ہے, وہی تو امام ہوتا ہے. تو سردار کی بیعت کی جاتی ہے یا سردار سے بیعت لی جاتی ہے؟ بہت ایسا نقطہ تو نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہو, پہلی بار میں کہہ رہا ہوں, اور میں خود بھی پہلے کہہ چکا ہوں, یہ حدیث پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. ہزاروں ہزار بار آپ یہ حدیث سن چکے ہیں, اور میں یہی بات میں آئینے سے پہلے گزارش کر چکا ہوں, لیکن بار بار گزارش کرنی پڑتی ہے. دور تک مجھے معلوم ہے, دور تک آواز جا رہی ہے. کچھ حضرات سامنے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ میری آواز دور تک پہنچائیں, خدا ان کو بھی اجر عطا فرمائے. تو ہر گفتگو کو ہر سطح تک پہنچانے کے لیے بعض باتیں مقرر عرض کرنی پڑتی ہیں. آپ غور فرمائیے کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں یہ سید ہیں سردار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آئیے میری بیعت کیجیے. یا بیعت کیجئے یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے, یا بیعت کیجئے یا ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے. کوئی مسلمان اس وقت روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ حضور کی یہ حدیث ضعیف ہے, یا ہمیں شک ہے حضور نے یہ کہا یا نہیں کہا. جو لوگ قاتل امام حسین کی وکالت کرتے رہتے ہیں وہ بھی امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں.